আলহামদুলিল্লাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ ওয়া আলিহি আলিল্লাহ ওয়াল লানাতু দাইমাতু আলা আদাইহিম ওয়া আদাইল্লাহ মিন ইয়াউমি আদাওয়াতিহিম ইলা ইয়াউমি লিকাইল্লাহ আম্মা বাদ ফাকাল আল্লাহু তাবারাকা ওয়া তাআলা ফি কিতাবিহিল মাজীদ ওয়া ফুরখানিহিল হামীদ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم درود پڑھیے محمد وآل محمد خداوند تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر تم گھروں میں جا بیٹھو لوکن تم فی بیوتکم اگر تم گھروں میں جا بیٹھو لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم خدا ایک ایسی قوم پیدا کرے گا کہ جس کے حق میں خدا نے شہادت لکھ دی ہے وہ اپنے قدموں سے چل کر اپنے مقتل میں جائیں گے اور دین کا دفاع کریں گے. آج جہان اسلام و دنیا اسلام جس صورتحال سے دوچار ہے جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے اور اس سے بڑھ کر جو حالت خود امت مسلمہ کی ہے, شاید تاریخ میں اس قدر افسوسناک حد تک ذلت و رسوائی جہان اسلام کے نصیب نہیں ہوئی. نہ صرف اس لیے کہ دشمن دین تمام مقدسات دین کو پائمال کر رہا ہے, بلکہ اس سے بڑھ کر یہ کہ اس کے مقابلے میں دنیا اسلام کا رویہ ان مقدسات کی پائمالی سے کہیں زیادہ افسوسناک تر ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ مسلمان اس قدر پست رسوا زبون حال ہے. تاریخ اس قسم کا چہرہ بتانے سے قاصر ہے, البتہ رہے ہیں ایسے ادوار اور ایسے مراحل جن میں مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا, خفت و زبونی اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا, لیکن جو ذلت آج مسلمانوں کے دامنگیر ہے کہیں بھی تاریخ میں ہمیں ایسے نہیں ملتا کہ پورا جہان اسلام اس رسوائی کا شکار ہوا ہو. اس کی مشکل کہاں ہے, بنیاد کہاں ہے اس کی؟ توجہ ہماری ساری یہ ہے کہ دشمن کیا کر رہا ہے. خب دشمن دشمن ہوتا ہے, دشمنی نہ کرے تو اور کیا کرے گا؟ وہ سارا شکوا اور گلہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان شیطنت کرتا ہے, آخر شیطان شیطنت نہ کرے تو اور کیا کرے؟ شیطان تو شیطنت کر سکتا ہے, شیطان کو خدا نے بنایا ہی گمراہی کے لیے اور شیطنت کے لیے ہے. جس قوم کی توقع اپنے دشمن سے یہ ہو جائے کہ دشمن ہم پہ رحم کھائے, دشمن دشمنی چھوڑ دے, دشمن سے مطالبہ کر دیے کہ دشمنی چھوڑ دے, اس قوم کو ذلت سے کوئی نہیں بچا سکتا. مگر ہو سکتا ہے کہ عدو عداوت چھوڑ دے, دشمن دشمنی چھوڑ دے, شیطان شیطنت چھوڑ دے اور گمراہ گمراہی چھوڑ دے. یہ مطالبہ اگر ہزار سال بھی تکرار ہوتا رہے کبھی پورا نہیں ہوگا. ہم روزانہ خدا کی بارگاہ میں جھک جھک کے سجدے کر کے اور رو کے گڑ گڑا کے یہ دعا کریں کہ پروردگارا شیطان کو شیطنت سے باز رکھ, یہ دعا کبھی پوری نہیں ہوگی. اور خدا نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ جب بھی شیطان تم پہ حملہ ور ہوگا میں شیطان کو جکڑ دوں گا, میں شیطان کو شیطنت نہیں کرنے دوں گا. ہمیں شیطان کی شیطنت سے آگاہ فرما دیا, متنبہ کیا, ہوشیار کیا, بیدار کیا, بلکہ انبیاء کو, معصومین کو یہ بتایا کہ ان شیطان تمہارا دشمن ہے. سب سے پہلا انسان آدم ابو البشر کو زمین پر بھیجنے سے پہلے خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا شیطان تیرا دشمن ہے. اور آدم نے بھی خدا سے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ میرے دشمن کو دشمنی نہ کرنے دے, نہ شیطان سے مطالبہ کیا کہ تو دشمنی ترک کر دے, اور نہ خدا سے چاہا کہ شیطان دشمنی چھوڑ دے, بلکہ خدا سے یہ دعا مانگی کہ خدایا اگر تو نے اسے شیطان بنایا ہے اور وہ میرا دشمن ہے تو مجھے اتنی بصیرت عطا فرما کہ اپنے دشمن کو پہچان سکوں, اس کی دشمنی کو پہچان سکوں اور اس کے دشمنانہ ہیلوں کو سمجھ سکوں, اور مجھے اتنی استقامت عطا فرما, مجھے اتنی قوت عطا فرما کہ میں دشمن کے سامنے دب نہ جاؤں, شکست نہ کھا جاؤں, جھک نہ جاؤں, تسلیم نہ ہو جاؤں. معصومین کی سیرت بھی اسی بات کی نشاندہی کرتی ہے. سید الشہداء علیہ السلام نے کربلا میں جو درس ہمیں دیا اور جس کو ہم نے عزا کی شکل میں زندہ رکھا ہے, وہ درس یہ نہیں ہے کہ خدایا زمانے میں کوئی یزید پیدا نہ ہو, وہ درس یہ ہے کہ پروردگارا جب بھی زمانے میں یزید پیدا ہو ہمیں حسینیت کی توفیق عطا فرما. چونکہ یہ تو پیدا ہوتے رہیں گے, یہ تو پیدا ہوتے رہیں گے. حقیقت ابدی ہے رسم شبیری, ایک حقیقت ابدی ہے جو ہر دور کے یزید کے مقابلے میں خدا نے اس کو ایک سنت کے طور پر قائم کر دیا. اگرچہ انداز کوفی و شامی بدلتے رہیں گے اور بدل رہے ہیں, لیکن حسینیت و شبیریت ایک حقیقت ابدی ہے. دین شبیری ایک خاص دین ہے, نہ ہر دین دین شبیری ہے, ایک خاص دین دین شبیری ہے جس قوم کا دشمن بیدار اور وہ قوم خود غافل اور خفتہ و بے توجہ, لاپرواہ اور بے حس. میں آپ کو یہ حقیقت اور یہ ماجرا, چونکہ عنوان انہوں نے قرار دیا علامہ اقبال کا ایک شعر کا ایک مصرع, نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. پہلے معلوم ہو کہ رسم شبیری ہے کیا اور یہ معلوم ہو کہ خانقاہی کیا ہے اور یہ خانقاہ آئی کہاں سے ہے کہ جس سے نکلنے کی ضرورت ہے, جس خانقاہ سے باہر آنے کی ضرورت ہے وہ خانقاہ ہے کیا, اور رسم شبیری کیا ہے جسے ادا کرنا ضروری ہے. علامہ اقبال نے ایک نظم لکھی ہے جو ان کی کتاب ضرب کلیم میں شیطان کی ابلیس کی مجلس شورا کے نام سے موجود ہے. ابلیس کی مجلس شورا یعنی ابلیس کی پارلیمنٹ. جس نے اس میں تمام جہان میں موجود اپنے نمائندے ان کو طلب کیا, سالانہ اجلاس طلب کیا, مسلمان ملکوں میں, مسلمان قوموں میں, دینداروں کے اندر, بے دینوں کے اندر, دنیا داروں کے اندر, مذہبیوں کے اندر, غیر مذہبیوں کے اندر, جتنے شیطانی چیلے تھے, چونکہ ہر طبقے میں شیطانی چیلے ہیں, اور جو طبقہ جتنا حق کے زیادہ قریب ہو اس کے اندر زیادہ ہوتے ہیں شیطانی چیلے, جو رائے مستقیم کے زیادہ قریب ہو زیادہ شیطان کی دسترس میں ہوتا ہے, شیطان کی معرض خطر میں ہوتا ہے, جو حق سے بہت دور ہو شیطان اس کی طرف سے مطمئن ہے, شیطان اس پہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتا. بس یہ نہ کہنا کہ شیاطین ان گمراہوں کے اندر موجود ہوں گے, وہ تو ہے شیطانی چیلے, وہاں شیطان کو اپنا وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. شیطان توجہ وہاں دیتا ہے. اور ایک عام سادہ سی بات ہے, حکومت, ہر حکومت کا نظام اس کے جاسوسی ادارے پر ہوتا ہے, اس کا دار و مدار اس کے جاسوسی ادارے پر ہوتا ہے. حکومتی جاسوس ان لوگوں میں نہیں جاتے جو حکومت کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہوتے, وہاں وقت ضائع نہیں کرتے اپنا. کبھی بھی کسی کرکٹ کے سٹیڈیم میں جاسوس نہیں جائیں گے یہ دیکھنے کے لیے کہ کون سی گیند حکومت کے خلاف پھینکی جاتی ہے, کون سا بلہ حکومت کے خلاف مارا جاتا ہے. اگر کوئی حکومت اپنے جاسوسوں کو کرکٹ سٹیڈیم میں بھیج دے, یہ بے وقوف حکومت ہے, اپنی توانائیاں ضائع کر رہی ہے. وہ کہاں پر اپنے جاسوس بھیجے گی جہاں پر اس کو خطرہ ہو کہ اس مجلس و محفل میں ممکن ہے حکومت کے خلاف کوئی قدم اٹھتا ہو. اپنی توانائیاں ضائع نہیں کرتے. شیطان بھی اپنے چیلے ان گمراہوں کے اندر نہیں بھیجتا. کسی بس اڈے پر شیطان کے چیلے نہیں موجود ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ اڈے پر موجود جتنے ہوتے ہیں وہ خود اس کے ساتھی ہیں, ان میں اپنا نمائندہ بھیج کر اس کا وقت ضائع نہیں کرتا. شیطان اپنے نمائندے اس نسل میں بھیجتا ہے, اس قوم میں بھیجتا ہے, ان کی صفوں میں بھیجتا ہے کہ جن کے بارے میں اس کو احتمال ہو کہ شاید یہ رائے حق پر آ سکتے ہیں, ممکن ہے یہ رائے حق پر آ جائے, ان کو دور رکھنے کے لیے اپنے نمائندے بھیجتا ہے. اور وہ نمائندے شیطان کے آ جاتے ہیں. شیطانی نمائندے, ابلیس کے نمائندے انسانی شکل میں زیادہ ہیں اور جنوں کی شکل میں کم ہیں. چونکہ جن میں جو نمائندہ ہے شیطان کا, وہ انسانوں کے اندر اتنا کامیاب نہیں جتنا انسانی شیطان انسانوں میں کامیاب ہے. انسانی شیطان انسانوں میں زیادہ کامیاب ہے. کیوں؟ اس کا چہرہ مورا ان سے ملتا جلتا ہے, وہ انہی جیسا اپنا حلیہ بنا سکتا ہے, انہی جیسی اپنی شکل بنا سکتا ہے, ان کی صفوں میں اندر گھس سکتا ہے, ان کا ہم مسئلہ کو مذہب بن سکتا ہے, اور ان کے اندر جا کر ان کو بہکا سکتا ہے. کامیاب نمائندہ وہی ہوتا ہے جو دشمن کی صفوں میں گھس جائے اور انہی جیسا بن جائے. اگر پاکستان انڈیا میں اپنے جاسوس بھیجے تو وہ انسان چن کے بھیجے گا جس کی شکل انڈین سے ملتی جلتی ہے, جو اپنے آپ کو ہندیوں کے اندر ڈال سکے اور انہی جیسا بنا سکے, انہی میں سما جائے اور پرکھا نہ جا سکے کہ یہ کوئی اور ہے یا وہی ہے. کبھی بھی پشتو بولنے والا جس کو اردو نہ آتی ہو ہندوستان میں جاسوسی نہیں کر سکتا. کوئی بلتی گلگتی بولنے والا ہندوستان میں جا کر جاسوسی نہیں کر سکتا. وہی کر سکتا ہے جو ان کی زبان جانتا ہو, ان کے لہجے میں بول سکتا ہو. مسلمانوں کے اندر شیطانی کرنے والا و شیطنت کرنے والا کبھی بھی کوئی یہودی آ کر نہیں کرے گا, بلکہ وہی آئے گا جو مسلمانوں کی بولی جانتا ہے, ان کے مذہب سے آشنا ہے, ان کے دین سے آشنا ہے, ان کی صفوں میں گھس سکتا ہے, انہی جیسا اپنا چہرہ بنا سکتا ہے اور انہی میں سے اپنے آپ کو شمار کروا سکتا ہے. وہی شیطان کا نمائندہ مسلمانوں کے اندر گھس سکتا ہے. توجہ فرمانا کہ اگر مسلمان فرقوں کے اندر کوئی شیطانی چیلا آئے, اگر شیعہ کے اندر کوئی شیطانی چیلا آئے, تو کبھی بھی وہابی بن کر نہیں آ سکتا, چونکہ وہابی کبھی شیعہ کی شکل بنا نہیں سکتا. اگر شیعہ کے اندر شیطانی چلا آئے تو یقیناً شیعہ بن کر آئے گا, وہ تو کبھی وہابی بن کر نہیں آ سکتا, وہ تو یہودی بن کر نہیں آ سکتا, چونکہ بہت جلدی پہچانا جائے گا. اور شیطان اتنا احمق نہیں کہ جس نسل میں اپنے نمائندے بھیجے وہ فوراً پکڑے جائیں, یہ بہت نائل ہی ہے. ایسے نمائندے بھیجے جو فوراً پکڑے جائیں, نہ شیطانی نمائندے پکڑے نہیں جاتے. انہی نمائندوں کا اس نے اجلاس بنایا. اب میں آپ کے خام خدمت میں عرض کروں گا, اقبال کی زبانی, شیطانی چہروں کو پرکھنے کے لیے کہ کن صفوں میں کون سے شیطانی نمائندے گھسے ہوئے کیا کر رہے ہوتے ہیں. اس نے پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا, بلا کر ان سے اپنے اپنے علاقے کی رپورٹ مانگی, جن جن علاقوں میں, جن جن قوموں میں, جن جن مذاہب میں, جن جن شہروں میں اس نے انہیں مامور کیا ہوا تھا, اس شہر کی رپورٹ مانگی. کہا بتاؤ تمہارے شہر میں کیا ہو رہا ہے, آیا شیطانی ہیلے کامیاب ہو رہے ہیں یا نہیں, آیا شیطان کے لیے کوئی خطرہ تو نہیں, شیطان کو کوئی مشکل تو نہیں پیش آ رہی, شیطانی نظام کے لیے کوئی مشکل تو نہیں کھڑی ہو گئی. کچھ نمائندوں نے بڑی امید افزا خبریں سنائی, کچھ نمائندوں نے بڑی مایوس کن خبریں سنائی. جن نمائندوں نے مایوس کن خبریں شیطان کو سنائی, پریشان کن خبریں سنائی, ان میں سے چند نمائندے کھڑے ہوئے, انہوں نے اپنی اپنی باری میں تقریر کی. اس کو پڑھیں گے جا کر گھر میں, نظم کو تو پھر لطف آئے گا آپ کو, جو گفتگو آپ کی خدمت پیارز کروں گا اس کی روشنی میں جا کر. مفصل نظم ہے ابلیس کی مجلس شورا ضرب کلیم میں, ضرور مطالعہ کریے جا کر اس کا. ایک نمائندے نے اٹھ کر کھڑے ہو کے کہا کہ شیطانی نظام کو ایک بڑا خطرہ لاحق ہو گیا ہے. کون سا خطرہ؟ کہا جمہوریت کا خطرہ. جمہوریت ایک نظام ہے جس میں انسان کو آزادی ہے, جس میں انسان کو کرامت حاصل ہے, جس میں انسان کو حقوق مل رہے ہیں, جس میں انسان کو حق حاکمیت مل گئی ہے, جس میں انسان جو چاہے کر سکتا ہے, جس میں عوام کی حکومت ہے, پبلک کی حکومت ہے. اور اگر لوگوں کو آزادی مل جائے, لوگوں کو ان کے حقوق مل جائیں, لوگوں کو ان کی کرامت و شرافت مل جائے, شیطانی نظام خطرے میں ہے. شیطان نے اسے ٹوکا اور اسے روک کر اسے جھڑکا, سرزنش کی. کس طرح سے سرزنش کی؟ کہا کہ تو بہت ظاہر بین ہے. شیطان کو اس پر افسوس ہوا کہ تو شیطان کا نمائندہ ہو کر اتنا ظاہر بین, اتنا سادہ ہے کہ جمہوریت دیکھ کر پریشان ہو گیا, جمہوریت کا نعرہ سن کر پریشان ہو گیا. تجھے معلوم نہیں کہ اصل ماجرا کیا ہے؟ پوچھنے لگا کیا ماجرا ہے؟ شیطان نے کہا, چونکہ شیطانی نظام کا نام ہے آمریت, شیطانی نظام کا نام ہے یزیدیت, شیطانی نظام کا نام ہے فرعونیت, شیطانی نظام کا نام ہے استبداد, شیطانی نظام کا نام ہے ڈکٹیٹرشپ, یہ شیطانی نظام ہے. جمہوریت خطرہ ہے استبداد کے لیے, جمہوریت خطرہ ہے آمریت کے لیے. شیطان نے اس کو جھڑک دیا کہ تو بہت ظاہر بین ہے, اندر سے نہیں دیکھتا, پردے کے پیچھے تجھے کچھ نظر نہیں آتا. شیطان نے اسے سمجھایا کہ یہ جمہوریت کوئی خطرہ نہیں شیطانی نظام کے لیے, آمریت کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جمہوریت, شیطان کے بقول کہ یہ جمہوریت وہ لبادہ ہے جو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے سی کر آمریت کے تن پر پہنا دیا ہے. شیطان نے اپنی پارلیمنٹ میں سمجھایا اپنے نمائندوں کو کہ جمہوریت سے گھبرانا نہیں. کیوں نہیں گھبرانا؟ چونکہ جمہوریت میرے اپنے ہاتھوں کا سلا ہوا لبادہ ہے جو میں نے آمریت کے تن پہ چڑھا دیا ہے. بس آمریت کو جمہوریت سے کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا, ہونا بھی نہیں چاہیے. اب آپ دیکھیں ذرا, دنیا میں نگاہ دوڑا کے دیکھیں, اپنے ملک سے شروع کریں, پھر آہستہ آہستہ دور جاتے ہی جائیں, اپنے ملک میں دیکھیں, آیا آمریت کے تن پر جمہوریت کا لبادہ چڑھا ہوا ہے یا نہیں؟ استبداد کے تن پہ جمہوریت کا لبادہ, اور کتنا بے ڈنگا لگتا ہے.
چونکہ آمریت کے تن پر چڑھا ہوا جمہوریت کا لبادہ یہ شیطان کی چال ہے، یہ شیطانی نظام ہے، یعنی جہاں پر لوگ آمریت سے اکتا گئے ہوں، لفظ آمر سے تھک گئے ہوں، وہاں پر جمہوریت کا نام استعمال کرو، نظام وہی نظام ہے، لباس بدل دیا، لبادہ بدل دیا، اگر لبادہ بدل کے کوئی آ جائے سادہ قوموں کو وہاں پر دھوکہ ہو جاتا ہے، فریب میں پڑ جاتی ہیں، وہ یہ سمجھتی ہے کہ شاید یہ دھوکے میں یہ جو لبادہ بدل کے آیا کوئی اور آ گیا، وہ نہیں ہے، یہ کوئی اور آ گیا۔ اب توجہ فرمائیں، مومن کون ہوتا ہے؟ صاحب فراست ہوتا ہے، مومن صاحب ذہانت ہوتا ہے، مومن صاحب فطانت ہوتا ہے، مومن وہ ہے جس کے بارے میں معصوم نے فرمایا کہ اتقوا فراست المومن انہ ينظر بنور وجه اللہ، مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ نور خدا سے دیکھتا ہے، مومن نور خدا سے دیکھتا ہے، مومن کبھی دھوکے میں نہیں آتا۔ اور مومنوں کے امیر کا یہ بیان ہے، نجم الاغا اٹھا کے دیکھیے، مومنوں کے امیر کا یہ بیان ہے، یا دنیا غری غیری، اے دنیا بیس بدل بدل کے علی کے سامنے نہ، تو جس لباس میں علی تجھے پہچان لے گا، تو جس لباس میں علی تجھے پہچان لے گا، تو بیس بدل بدل کے علی کے سامنے نہ، تو ان لوگوں کے سامنے جا جنہیں تو دھوکہ دے سکتی ہے، جو صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں، جو صرف لبادوں کو دیکھتے ہیں، جو لبادوں کے اندر نظر نہیں کر سکتے، تو انہیں تو دھوکہ دے سکتی ہے، لیکن علی ہزار پردوں کے نیچے چھپی ہوئی دنیا کو دیکھ لیتا ہے۔ تو جو لبادہ اوڑھ کے آ، تو دین کا لبادہ اوڑھ کے آ، تجھے پہچان جاؤں گا، تو دنیا کا لبادہ اوڑھ کے آ، تجھے پہچان جاؤں گا، تو کسی کا بھی لبادہ اوڑھ کے آ، میں تجھے پہچان جاؤں گا۔ جمہوریت ایک لبادہ ہے تن آمریت پہ چڑھا ہوا۔ پاکستان سے ذرا باہر چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، سب سے بڑی جمہوریت، سب سے بڑے جمہوریت کے علمبردار جن کے پاس جمہوریت زیادہ بن گئی، کچھ ملک ہوتے ہیں اپنی ضرورت سے زیادہ پیداوار بنا لیتے ہیں، ہوتا ہے ایسے، اس پیداوار کو پھر باہر ایکسپورٹ کرتے ہیں، کچھ ملک ایسے ہیں، کچھ طاقتیں ایسی ہیں ضرورت سے زیادہ جمہوریت بن گئی ان کے ہاں، جب ضرورت سے زیادہ بن گئی اب اس کو ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں، خریدار اس جمہوریت کا کوئی بھی نہیں ہے، چونکہ دنیا سب جانتی ہے یہ کون سی جمہوریت ہے، اور اگر نہ کوئی خریدے اس جمہوریت کو، اس پر ٹھوستے ہیں، لہذا اسلحہ لے کر، فوج لے کر، لاکھوں کی فوج لے کر، فینٹم طیارے لے کر، ٹینک لے کر، میزائل لے کر اور بم لے کر آئے ان قوموں کے اوپر کہ لو ہمارے ہاتھوں سے جمہوریت لے لو، تم جمہوریت خرید رہے ہیں ان سے، اگر جمہوریت نہیں لی ہم تمہیں نابود کر دیں گے، یہ جمہوریت ان پر ٹھوس رہے ہیں، فوج کے ذریعے جمہوریت دے رہے ہیں، جمہوریت اضافی بن گئی، زیادہ بن گئی ان کے ہاں، آمریت کے تن پر چڑھا ہوا جمہوری لبادہ جو شیطان نے نظام بنایا ہے، فرعون ہو تو بھی شیطانی نظام، نمرود ہو تو بھی شیطانی نظام، ملوکیت ہو تو بھی شیطانی نظام، آمریت ہو تو بھی شیطانی نظام، اور اگر ان کے تن پر لبادہ جمہوریت چڑھا دیا جائے تو بھی شیطانی نظام، شیطانی نظام۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو ان لبادوں کے اندر چھپی ہوئی دنیا کو یا آمریت کو دیکھ نہیں سکتے، بہت سادہ ہوتے ہیں، سادہ کون لوگ ہیں؟ قرآن نے مثال دی ان کی، سادہ لوگوں کی مثال دی، سادہ لوگوں کی مثال دی قرآن نے، بنی اسرائیل جنہیں حضرت موسیٰ نے آ کر شیطانی نظام سے نجات دی، فرعون کے نظام سے آزاد کیا، نجات دی، مصر سے نکالا معجزے کے ذریعے سے، سمندر کو شک کیا، اس کے اندر 12 قبیلوں کے لیے 12 راستے بنائے، اس قوم کو سمندر عبور کروایا، عبور کروا کے سمندر کے اس طرف لا کر وادی کنعان میں بٹھا کر ان سے کہا کہ اب خدا نے مجھے معراج پہ بلایا ہے، توجہ سے سننا اس کو، یہ قرآنی واقعہ ہے، قصہ ہے قرآنی، پڑھا ہوا آپ کا، سنا ہوا آپ کا، وادی کے میان میں لے آئے، خود گئے معراج پر 40 دن کے لیے پردہ غیبت میں، 40 دن کے لیے پردہ غیبت میں گئے، 1 مہینہ 10 دن گئے تھے، 1 مہینہ کے لیے 10 دن بڑھ گئے، 1 مہینہ 10 دن کے لیے حجت خدا، ولی اور رہبر، نبی و امام اس قوم کا پردہ غیبت میں چلا گیا. جب لوٹ کر آیا، عجیب منظر تھا. منظر یہ تھا کہ وصی اس کا، جانشین اس کا تنہا سہما ہوا کھڑا ہوا تھا، اور ساری امت سامری کے پیچھے اور گسالے کے گرد دمال میں مشغول ہے. توجہ فرمائیں، موسیٰ نے ان کو سال ہا سال تبلیغ دین کی، سال ہا سال موسیٰ کی بات سمجھ میں نہیں آئی، موسیٰ کا خدا سمجھ میں نہیں آیا، 1 ہفتے میں سامری کا گسالہ سمجھ میں آ گیا. جب موسیٰ لوٹ کر آئے، دیکھا پوری امت گسالے کے گرد دمال ڈال رہی ہے. ہارون وسیع موسیٰ، جانشین موسیٰ، نائب موسیٰ سہما ہوا کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے سارا منظر. موسیٰ آئے پریشان ہوئے، تورات کو پھینک کر پہلے ہارون سے پوچھا کہ اے ہارون، کہیں آپ کی سستی کی وجہ سے سامری نے فائدہ تو نہیں اٹھا لیا؟ یوں تو نہیں کہیں کہ جس کو میں نائب بنا گیا تھا اس نائب نے نیابت نہیں کی؟ ہارون کے پاس عذر موجود تھا، کہا نہیں بھیا، میں نے سب کچھ کیا، میں نے ہدایت بھی کی، میں نے انہیں روکا بھی، لیکن قوم نے مجھے گھیر لیا اور کہا کہ اگر سامری یا گسالے کے خلاف کلمہ بھی نکلا ہم تجھے قتل کر دیں گے. جو قوم سادہ ہو جائے، سادہ لوح بن جائے. موسیٰ کی بات سال ہا سال موسیٰ نے تبلیغ کی، قوم کو اس طرف لے کر آئے، معجزے دکھا کر لائے، اور آ کر کہا کہ اے قوم، تمہاری مقدس سرزمینوں پر دشمن کا قبضہ ہے، ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم. اے قوم، اے قوم بنی اسرائیل، اے انبیاء کی اولاد، اے بنی اسرائیل، اے بنی یعقوب، اے ابراہیم کی اولاد، اے اسحاق کی اولاد، تمہاری مقدسات پر دشمن نے قبضہ کر لیا ہے. ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم، وہ مقدس سرزمینیں جو خدا نے تمہارے لیے مقرر کی ہیں ان پر دشمن نے قبضہ کر لیا، جو اپنی مقدس سرزمینوں کو آزاد کراؤ. جواب دیا، اے موسیٰ، لن ندخلہا ان فیہا قوما جبارین. اے موسیٰ، جس قوم کا، جس طاقت کا، جس پاور کا قبضہ ہے مقدس سرزمینوں پر، وہ بہت جبار طاقت ہے، وہ بڑی قہار طاقت ہے، وہ بڑی مسلح طاقت ہے، وہ بڑی ظالم طاقت ہے، اس کے پاس فوج عظیم ہے، اس کے پاس ٹیکنالوجی عظیم ہے، تمہیں کس جنگ میں دھکیل رہے ہو؟ موسیٰ، ان چیزوں کو چھوڑو، رفاہ کی بات کرو، ویلفیئر کی بات کرو، جنگی مسائل مت چھیڑو. موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم. انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ نہ، انبیاء کو نہیں جچتا کہ وہ جنگوں کی بات کریں، آپ تو نبی خدا ہو، یہ کیا جھگڑے کی باتیں کر رہے ہو، یہ کیا نزاع کی باتیں کر رہے ہو، یہ کیا الجھنے کی باتیں کر رہے ہو، پھر کیا باتیں کریں؟ کہا ویلفیئر کے کام کرو، ہم بتاتے ہیں کیا کام کرو، این جی او بناؤ، ویلفیئر کے کام کرو، ہم بتاتے ہیں کیا کرو، کیا کرو. کہا کہ مانو سلوہ لاؤ، چھوڑو جنگ کی باتیں چھوڑو، مانو سلوہ لاؤ. مانو سلوہ لے آئے کہ شاید یہ کھا کر تیار ہو جائیں. مانو سلوہ کھا کے پھر کیا کہا؟ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَعَدَسِهَا وَفُومِهَا. اے موسیٰ، ہم مانو سلوہ کھا کے بھی تھک گئے، اب ہمارے لیے کیا کرو؟ یہ ٹوکری لو اور ہمارے لیے پیاز، ٹماٹر اور دالیں خرید کر لو کہ ہمارے پیٹ خراب ہو رہے ہیں. موسیٰ چھوڑو، جان کی باتیں نہ کرو، مقدس سرزمینوں کی باتیں نہ کرو، کھانے پینے کی باتیں کرو، مانو سلوہ لے کر آؤ، ٹماٹر پیاز لے کر آؤ. پڑھا ہوا ہے نا قرآن، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. ایک قوم جس کو کہ ہادی آیا، ہادی خدا، حجت خدا، نبی خدا، ولی خدا، شیطانی نظام سے نجات دے کر سمندر کو شک کر کے اس طرف لے کر آیا، لیکن قوم کی حالت یہ ہے، اس قوم کی حالت یہ ہے، اس قدر سادہ ہے کہ سامریت کے بیس میں چھپا ہوا شیطان اس کو سمجھ میں نہیں آتا، گوسالے کے لبادے میں چھپا ہوا بت اور مورتی اس کو نظر نہیں آتی، موسیٰ خدا کی طرف بلاتا ہے، سامری بت کی طرف بلاتا ہے، اس کو سامری کی بات سمجھ میں آتی ہے، موسیٰ کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ قوموں کا مزاج ہے، یہ قوموں کی دینداری ہے۔ ہر زمانے کا موسیٰ اسی طرح سے چیختا رہا، ہر زمانے کا موسیٰ، اور ہر زمانے کے موسیٰ کے مقابلے میں ایک سامری بھی رہا ہے۔ اگر ایک مہینہ دس دن موسیٰ پردہ غیبت میں گئے، معراج پہ گئے، ایک مہینہ دس دن سامری ایک سامری پیدا ہو گیا، تو جس امت کا ولی 1200 سال سے پردہ غیبت میں ہو، آیا اس امت کو ہوشیار نہیں ہونا چاہیے کہ اس امت کے اندر تو سینکڑوں سامری پیدا ہو سکتے ہیں؟ کیا اس امت کو ڈرنا نہیں چاہیے؟ اس امت کو ہوش میں نہیں آنا چاہیے؟ سامری کی پیدائش کے لیے ایک مہینہ دس دن کافی ہیں، ایک مہینہ دس دن کافی ہیں، پیدا ہو جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کس طرح ہوا کہ اگر 18 ذی الحجہ کو رسول اللہ نے میدان غدیر میں ولی کا اعلان کر دیا، اور پھر 28 سفر کو رسول اللہ کی رحلت ہو گئی، 2 مہینہ 10 دن کی بات ہے، 2 مہینہ 10 دن کی بات ہے، آج تک تعجب کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول نے ولی نصب کیا ہو، 2 مہینہ 10 دن بعد امت بھول گئی ہو۔ ذرا قرآن اٹھا کر دیکھو، 2 مہینہ 10 دن تو بڑی بات ہے، 1 مہینہ 10 دن میں۔ ایک مہینہ دس دن میں امت ولی کو بھول گئی، موسیٰ کو چھوڑ دیا، ہارون کو چھوڑ دیا، سامری کو لے لیا۔ سامریوں کے لبادے میں چھپے ہوئے شیطانی چیلے جس امت کو نظر نہ آئیں، اسے جمہوریت تو کیا، اسے ہر لبادے سے دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ اگر ایک عامر، توجہ فرمائے، ایک اس کے مشابہ منظر جو مجھے یاد پڑتا ہے، اسی مسجد میں پہلے شاید کسی سال آپ کی خدمت پہ عرض کیا تھا، ایک اور منظر کوفہ میں، کوفہ کے اندر جب لوگ منتظر تھے سید الشہداء کے ورود کے، کوفہ آ رہے ہیں، جب خط لکھ کے بلایا تھا، اس سے پہلے کہ سید الشہداء آئے، یزید نے اپنا جرنیل عبیداللہ ابن زیاد بھیج دیا، کہا کہ حسین ابن علی سے پہلے تو کوفہ میں چلا جا۔ وہ نقاب اوڑھ کے کوفہ میں آ گیا، کوفہ کے میدان میں گھوڑا دوڑاتا رہا، کوفی اس کو یا امام کہتے رہے، کوفی کہتے، چونکہ نقاب پڑی ہوئی تھی اس کے چہرے پر، وہ کہتے تھے یہ امام ہے۔ کہا کہ گھوڑے سے نیچے اتریے تاکہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں، ہم آپ کے قدموں میں پڑیں۔ جس کو پردے کے نیچے، جس کو نقاب کے نیچے چھپا ہوا عبیداللہ نظر نہ آئے، وہ کوفی دین ہوتا ہے، وہ کوفی قوم ہوتی ہے، جس کی بصیرت پہ پردے پڑ جائیں۔ عبیداللہ ابن زیاد نقاب اوڑھ کے آیا، کوفیوں کو سمجھ میں نہیں آیا، عبیداللہ کو حسین ابن علی سمجھ رہے تھے، لیکن جب اس نے نقاب الٹی، سکتے میں آ گئے، سروں پر پرندے بیٹھ گئے، الٹے پاؤں واپس ہو گئے، پھر کبھی نام نہیں لیا۔ نقابوں کے نیچے چھپے ہوئے عامر، کوفی یہ سمجھے تھے ہماری مدد کو کوئی امام آ گیا ہے، ہمیں تحفظ دینے والا کوئی آ گیا ہے۔ نہ عامریت کبھی بھی نہ تشیع بچا سکتی ہے، نہ دین بچا سکتی ہے، نہ اسلام بچا سکتی ہے۔ عامریت اسلام کے لیے خطرہ ہے، عامریت در حقیقت دشمن اسلام ہے، اور اسلام کا دشمن کبھی تشیع کا مدافع نہیں ہو سکتا۔ عبیداللہ جیسا جرنیل کبھی تشیع کا مدافع نہیں ہو سکتا، صرف نقاب الٹنے کی دیر ہے، نقاب الٹے تو پتا چلے گا یہ کون ہے۔ شیطان نے پھر پوچھا، دوسرے نمائندے سے پوچھا، تم بتاؤ اپنے علاقے کی رپورٹ بتاؤ، وہاں کیا ہوا؟ دوسرا کھڑا ہو کر اس نے رپورٹ بنائی، اور پیش کی، کہا کہ ہمارے علاقے میں بھی حالات خطرناک ہیں، شیطانی نظام کے خلاف، شیطانی سسٹم کے خلاف ایک نیا نعرہ اور نئی بات ہو رہی ہے. کون سی بات ہو رہی ہے؟ کہ آزادی کی باتیں ہو رہی ہیں، مساوات کی باتیں ہو رہی ہیں، سوشلزم کی باتیں ہو رہی ہیں، کمیونزم کی باتیں ہو رہی ہیں، انقلاب کی باتیں ہو رہی ہیں. کہا یہ بھی شیطانی نظام کے لیے خطرہ ہے، آمریت کو خطرہ ہے. کس سے؟ سوشلزم سے. شیطان نے اس کو بھی بٹھایا، اس کو بھی جھڑکا، اس کو بھی ڈانٹا، کہا تو بھی کوتاہ نظر ہے، تو بھی باریک بین نہیں ہے. یا وہ مصرع شعر عرض کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مصدق ایک شخص کا نام ہے جو اسلام سے پہلے، یعنی آج سے کہیں 2500-3000 سال پہلے پیدا ہوا تھا، اور سب سے پہلے جس نے اشتراکیت کا نعرہ لگایا، سوشلزم کا نعرہ، جو بعد میں کارل مارکس نے یا اینگلز نے یا لینن نے یا دوسروں نے اس کو ایک سسٹم بنا کر روس میں سب سے پہلے نافذ کیا، اور پھر اس کے بعد چین اور دوسرے ممالک میں نافذ ہوا یہ سسٹم. سب سے پہلا مخترع ذہن جس نے اس کی تر ڈالی، جس نے اس کی بنیاد ڈالی، جس کے ذہن سے یہ افکار نکلے، اس کا نام تھا مصدق. یہ تصور ہے ذہن میں، مصدق اس شخص کا نام ہے. ایک شخص نے اٹھ کر، یا ایک نمائندے نے پارلیمنٹ شیطان میں اٹھ کر اس کی پارلیمان میں یہ کہا کہ مصدقیت اور سوشلزم ہمارے لیے خطرہ ہے، شیطانی نظام کے لیے خطرہ ہے. شیطان نے اس کو سمجھایا کہ یوں بھی نہیں ہے، کہا تم بھی ظاہر بین ہو، تمہاری نگاہ بھی دقیق نہیں ہے. جانتا ہے جو، جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے. اقبال، جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے، یعنی ہر وہ شخص جانتا ہے جو ایام کی حقیقت کو جانتا ہے، جو باطن کو جانتا ہے، جو لبادوں سے دھوکے میں نہیں آتا بلکہ لبادوں کے اندر چھپی ہوئی چیزوں کو دیکھتا ہے، اس پر یہ روشن ہے. جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے. مصدقیت فتنہ فردہ نہیں اسلام ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین.
مصدقیت فتنہ فردہ نہیں اسلام ہے. شیطان کی تشخیص یہ ہے، اپنے چیلوں کو بتا رہا ہے کہ مصدقیت خطرہ نہیں، جمہوریت شیطانی نظام کے لیے خطرہ نہیں، کچھ بھی خطرہ نہیں، مصدقیت اور اشتراکیت خطرہ نہیں، اگر کوئی چیز خطرہ ہے تو اسلام ہے. خوب، اگر اسلام خطرہ ہے، شیطان کا نمائندہ اٹھا، اس نے کہا کہ تو جس خطرے کی بابت ہمیں ڈرا رہا ہے وہ بھی کوئی خاصا خطرہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان کے پاس اسلام کہاں، اس کے پاس قرآن کہاں. شیطان نے جواب دیا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں، مجھے معلوم ہے یہ اپنے راہبر و پیغمبر کی سیرت پر کاربند نہیں، اس کی سنت پر کاربند نہیں، اس کے اصولوں پر کاربند نہیں، یہ میں جانتا ہوں. لیکن اس کے باوجود اسلام ایک ایسا خطرہ ہے کہ جب بھی یہ امت بیدار ہوئی، جب بھی یہ امت آگاہ ہوئی، اسلام میں اتنی طاقت موجود ہے کہ وہ اس امت کو امریت کے مقابلے میں لا کھڑا کرے گا. الحضر، الحضر 100 بار آئین پیغمبر سے الحضر. شیطان نے اپنے چیلوں کو الحضر، یعنی خبردار، ہوشیار. کس سے ہوشیار؟ آئین پیغمبر سے ہوشیار. کہ یہ آئین جب زندہ ہو گیا، اس آئین کو اگر کسی نے سمجھ لیا تو آمریت نہیں رہ سکے گی کبھی.
المنتجبین الغدات المهدین.
کرو پھر کہ کبھی اسلام خطرہ نہ بنے آمریت کے لیے، شیطنت کے لیے اسلام خطرہ نہ بنے. پس کیا کرو؟ شیطان نے اب راستہ بتایا. میں نے پہلے کہا نا کہ شیطانی نمائندے ہر قوم میں موجود ہیں، اور خصوصاً ان کے اندر موجود ہیں جو حق سے زیادہ قریب ہیں. وہ پہچانے، ان لبادوں کو پہچانے، ان چہروں کو پہچانے، ان مقامات کو پہچانے کون شیطانی نمائندے ہیں. شیطان، اقبال نے، یہ کسی شخص کی معمولی کی بات نہیں ہو رہی، مصور پاکستان، جس نے پاکستان کا تصور دیا، تصور دے کر پاکستانیوں کو خطرات سے آگاہ کیا کہ شیطان تمہاری کمینگاہ میں بیٹھا ہوا ہے، شیطان نے تمہارے لیے منصوبہ بنا کے رکھا ہوا ہے، تم نے اسلام کے نام پر ملک تو بنا لیا لیکن بتاؤ اسلام تک پہنچو گے کیسے؟ اسلام تک کیسے پہنچو گے؟ اسلام کے نام پر ملک بنا لینا آسان ہے، اسلام تک پہنچنا مشکل ہے۔ شیطان نے اپنے نمائندوں کو طریقہ سکھایا۔ ایک طریقہ مؤثر جو صدیوں سے شیطانی ہیلا اور شیطانی حربا امت مسلمہ کو اسلام سے دور رکھے ہوئے ہیں، امت مسلمہ کو اسلام سے دور رکھے ہوئے ہیں شیطانی حربا۔ شیطان بیوقوف اور احمق نہیں، بڑا چالاک ہے۔ یہ نہیں کہا اپنے نمائندوں کو کہ جگہ جگہ تقریریں کرو اور لوگوں کو کہو کہ اسلام کی طرف نہیں آنا، اسلام اچھا مذہب نہیں، قرآن کی طرف نہیں آنا کہ قرآن اچھی کتاب نہیں، سنت نبی کی طرف نہیں آنا کہ یہ سنت اچھی نہیں، آئمہ کی طرف نہیں آنا کہ یہ آئمہ کی اتباع اچھی نہیں۔ نہ، شیطان اتنا بیوقوف نہیں کہ اس لب اللہجے میں آ کر امت مسلمہ کو خطاب کرے، اتنا احمق نہیں۔ چونکہ جب بھی شیطان آ کر کہے گا کہ اسلام سے دور ہو جاؤ، مزاج ہندی ایسا ہے نا، ہمارا ہندی مزاج ہے، آپ بچے کو جس چیز سے دور رکھیں، آپ اگر چاہتے ہیں کہ بچہ کسی چیز کو نہ چھیڑے، کمرے میں آتے ہی کہتے ہیں بچے سب کچھ چھیڑ سکتے ہو، اس کو نہیں ہاتھ لگانا، وہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے اسی کو ہاتھ لگاتا ہے جسے منع کیا جائے۔ ویسے ایک عربی ضرب المثل ہے کہ الممنوع مطبوع، جس چیز سے منع کر دیا، جو ممنوع ہوتی ہے وہ زیادہ دل پسند ہوتی ہے، وہ ہی اچھی لگتی ہے انسان کو۔ یہ لوگ جو مریض ہو جاتے ہیں شوگر کے مریض، جب شوگر نہیں ہوتا ان کو حلوہ دیں یا ان کو پلاؤ کیا زردہ دیں، یہ نہیں کھاتے، لیکن جب شوگر ہو جاتی ہے ڈاکٹر منع کر دیتا ہے، پھر ان کا جی چاہتا ہے زردہ کھانے کو، چونکہ ڈاکٹر نے کہہ دیا نہیں کھانا، اب کھائے گا یہ، لہذا گھر والے سارے کے سارے اس کا خیال رکھتے ہیں کہ کہیں یہ کھا نہ لے۔ شیطان جانتا ہے اس مزاج کو کہ اگر میں نے انہیں کہہ دیا قرآن کی طرف نہیں آنا تو یہ سب کو چھوڑ کے قرآن کی طرف آئیں گے، اگر میں نے انہیں کہہ دیا اسلام کی طرف نہیں آنا تو یہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے اسلام کی طرف آئیں گے، اگر میں نے انہیں کہہ دیا کہ امامت و ولایت کی طرف نہیں آنا تو یہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے امامت کی طرف آئیں گے۔ وہ جانتا ہے یہ مزاج، الممنوع مطبوع، جو چیز ممنوع ہو جائے وہ دل پسند ہو جاتی ہے، لہذا روکتا نہیں، منع نہیں کرتا، بلکہ اس نے ایک اور پیچیدہ نسخہ بنایا۔ اس پارلیمنٹ میں اپنے نمائندوں کو کہا کہ جو امت مسلمہ کے اندر جا کر پھیل جاؤ، اس کے ہر فرقے کے اندر جا کر پھیل جاؤ، اور کیا کرو، کہا کہ میں جو نسخہ بتاتا ہوں بس اسی پر عمل کرو، پھر دیکھ لینا کہ یہ امت کبھی اسلام کے قریب نہیں آئے گی، اور یہ اسلام کبھی بھی شیطانی نظام کے لیے خطرہ نہیں بن سکتا۔ کیا نسخہ؟ نسخہ یہ تھا، مست رکھو ذکر و فکر صبحگاہی میں، اسے مست رکھو ذکر و فکر صبحگاہی میں، اسے پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں۔ اسے اس امت مسلمہ کو کیا کہو؟ نہ کہو کہ نہیں آؤ مسجدوں میں، اس کو کہو بے شک پہلے سے زیادہ ہو مسجدوں میں، لیکن کیا کرو، مسجدوں میں آ کر فقط ذکر و فکر صبحگاہی میں مشغول ہو جاؤ، اور مسجدوں کو خانقاہ بنا دو اور پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں۔ اسے اس کے دینی مراکز کو خانقاہیں بنا دو، اس کی مسجدوں کی خانقاہیں بنا دو، ان کے مدرسوں کو خانقاہ بنا دو، اس کی امام بارگاہوں کو خانقاہ بنا دو، اس کے جلسوں کو خانقاہ بنا دو، اس کے جلوسوں کو خانقاہ بنا دو، اس کی عزاداریوں کو خانقاہ ہی بنا دو، اور فقط ذکر و فکر میں اس کو مشغول رکھو، مزاج خانقاہی میں اس کو پختہ تر کر دو، اور جب تک یہ قوم مزاج خانقاہی بنا کر ذکر و فکر و ورد میں لگی رہی، شیطان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، شیطان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، آمریت کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اگرچہ وہ مزاج خانقاہی اتنا پختہ تر ہو جائے کہ اس کے کعبہ کو بھی خانقاہ بنا دو، اس کعبہ میں 25 لاکھ امت مسلمہ ہر سال اکٹھی ہو کر چکر کاٹ کے آ جائے تو بھی آمریت کو کوئی خطرہ پیش نہ آئے، جی مسجد الحرام کو خانقاہ بنا دو، اس کے کعبے کو خانقاہ بنا دو، کیا کرے کعبے میں جا کر ذکر و فکر صبحگاہی کرتے رہے، وہاں بھی فقط تسبیحیں پڑھتے رہے، وہاں پر بھی فقط کنٹھے رولتے رہے، وہاں پر بھی فقط کنٹھے رولتے رہے، خانقاہ ہی دین. توجہ فرما لینا، شیطان نے کیا نسخہ اقبال کی نظر میں، اقبال کی نظر میں شیطان نے امت مسلمہ کے لیے کیا نقشہ بنایا، کیا منصوبہ بنایا، اب پتہ چل جائے گا کہ کون شیطانی چیلا کس قوم کے اندر رہتا ہے، کون سا شیطانی چیلا کس قوم کے اندر رہتا ہے، کون ہو گیا شیطان کا نمائندہ. وہ ہے شیطان کا نمائندہ کہ جس نے آ کر مسجدوں کو خانقاہ بنا دیا، جس نے آ کر آزاداریوں کو خانقاہ بنا دیا، جس نے آ کر امت مسلمہ کو ذکر و فکر صبحگاہی میں مشغول کر دیا اور اسے بتا دیا کہ محراب میں آؤ لیکن حرب کی بات نہیں کرنا، محراب میں آؤ. اب محراب کس سے بنا ہے؟ آپ کہیں گے ہمارا محراب تو اینٹوں سے بنا ہے. نہ، محراب اینٹوں سے نہیں بنا، محراب حرب سے بنا ہے. حرب کس کو کہتے ہیں؟ جنگ کو کہتے ہیں. محراب حرب سے بنا، حرب جنگ کو کہتے ہیں. اس لیے تو اس امام راحل نے، امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے یہ فرمایا تھا کہ مسجد سنگر ہے اسلام کے لیے، مسجد مورچہ ہے اسلام کے لیے، نہ کنٹھے رولنے کے لیے.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات.
مست رکھو ذکر و فکر صبحگاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے. جب تک یہ امت خانقاہی مزاج بنا کر اپنے ہر مرکز کو خانقاہ خانقاہ خانقاہوں میں جا کر دیکھیں. البتہ یہ عجیب بات ہے کہ جہاں بھی خانقاہ کی بات ہوتی ہے پہلے یہ پوچھیں یہ خانقاہ کس کو کہتے ہیں. جس کو خانقاہ کہتے ہیں آپ، خانقاہ، خانقاہ یعنی وہ عبادت خانہ جو آبادیوں سے باہر بنا لیا جاتا ہے چلے کاٹنے کے لیے، جس کا انسان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، جس کا معاشرے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، جس کا انسانی دردوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. انسانیت نابود ہو جائے خانقاہ پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. یعنی وہ لا تعلق دین جس کا انسان سے، جس کا مسلمان سے، جس کا اس کی عملی زندگی سے کوئی تعلق نہ ہو، وہ مسجد خانقاہ ہو جاتی ہے کہ جس کے اندر بے شک نمازیں ہوں، جس کے اندر بے شک نماز جمعہ ہو، لیکن اس نماز جمعہ میں مسلمین کی کوئی بات نہ کی جائے، امور مسلمین نہ بیان کیے جائیں، اس میں مسلمانوں کے درد نہ بیان کیے جائیں، اس میں فلسطین کا زخم نہ بیان کیا جائے، اس میں کشمیر کا تذکرہ نہ کیا جائے، اور اس میں عراق کا ذکر نہ کیا جائے. مست رکھو ذکر و فکر صبحگاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے. وہ مدرسے جو ذکر و فکر صبحگاہی میں مشغول ہیں، پڑھتے رہو پڑھتے رہو. مدرسے خانقاہ جب بن جائیں، فقط ذکر و فکر ہو، کسی جگہ اردو میں ذکر و فکر ہو، کسی جگہ عربی میں ذکر و فکر ہو. ذکر و فکر کی تو مشکل نہیں ہے، جس زبان میں ذکر و فکر شروع کر دو. یوں تو نہیں کہ عربی میں ذکر و فکر کرو تو اسلام ہو جاتا ہے، پنجابی میں ذکر و فکر کرو تو خانقاہ ہو جاتی ہے، نا. ذکر و فکر جس زبان میں شروع کر دو وہ خانقاہ ہو جاتی ہے. اسلام دستور العمل ہے، منشور حیات ہے، زندگی کا دستور ہے، منصوبہ ہے، اور زندگی کے منصوبے پر زندگی بسر کرنی چاہیے، زندگی کے دستور العمل پر عمل کرنا چاہیے، زندگی کے منصوبے کو عمل میں لانا چاہیے. جب تک یہ منصوبہ عمل میں نہیں آ جاتا، امت مسلمہ اسلام سے دور ہے. بے شک اسلام کا ورد کرتی رہے، اسلام کے ورد سے شیطان نہیں گھبراتا، اسلام کے ورد سے شیطان نہیں گھبراتا، بلکہ یہ لکھا ہے، تاریخ نے بھی لکھا ہے، اور بعض شعراء نے اس کو شعر کی زبان میں بھی بیان کیا ہے کہ ایک نماز شب خان، نماز تہجد پڑھنے والا، جس کی نماز تہجد کبھی قضا نہیں ہوتی تھی، جب نماز ایک دن تھکا ہوا تھا بڑا خستہ تھا سو گیا نماز شب کا وقت ہوا اس کی آنکھ نہیں کھلی شیطان آیا اس نے اس کو بیدار کیا کہ اٹھ نماز شب پڑھ اٹھ تو تہجد پڑھ کیوں کہ یہ تہجد جو ذکر و فکر صبحگاہی ہو فقط خانقاہی تہجد ہو وہ تو شیطان بھی نیند سے اٹھاتا ہے کہ اٹھ کے پڑھ دو برطانیہ نے 100 سال پہلے بھی عراق پر قبضہ کیا تھا لگ بھگ 100 سال پہلے اس قبضے میں ایک برطانوی وسرائے جرنیل وہ ایک علاقے سے گزر رہا تھا عراق کے اندر آزان کا وقت ہو گیا آزان کا وقت ہوا اس نے سنی آواز انگریز تھا اس کو سمجھ میں نہیں آئی یہ کیا ہے اپنے مترجم سے پوچھنے لگا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ کیا اعلان ہو رہا ہے اس نے کہا آزان ہے مسلمانوں کی آزان ہے آزان کیا ہوتی ہے اس نے سمجھانا شروع کر دیا کہ آزان یہ ہوتی ہے کہ ان کی 5 وقت نماز کا وقت ہوتا ہے اور ہر ٹائم پہ آ کر یہ ایک بلند منارے پر کھڑے ہو کر آواز دیتے ہیں مسلمانوں کو کہ او آ کر اکٹھے ہو کے عبادت کرو عبادت خدا کرو اب وہ جو تسے تفصیل سمجھانا چاہیے تو بے حوصلہ تھا اکتا گیا کہا مختصر کرو ایک جملے میں مجھے بتاؤ کہ یہ آزان برطانیہ کے تاج و تخت کے لیے خطرہ ہے یا نہیں ایک جملے میں بتاؤ اور نہ مجھے سمجھاؤ بتاؤ کہ یہ آزان آیا برطانیہ کے تاج و تخت کے لیے خطرہ ہے یا نہیں مترجم نے کہا نہ حضور خطرہ نہیں ہے تو کہنے لگا ان مسلمانوں سے کہہ دو جتنی آزانیں دے سکتے ہو دیتے رہو اگر منارے چھوٹے ہم بڑے بنا دیں گے اگر مؤذن کم ہے ہم لوڈ سپیکر دے دیں گے امپلیفائر ہم دے دیں گے جتنی اذانیں دے سکتے ہو دے دو اس لیے اقبال نے کہا ملا کی اذان اور ہے مجاہد کی اذان اور وہ اذان جو لوری بن جائے وہ اذان جو سلا دے وہ اذان جو غافل کر دے وہ اور اذان ہے اور وہ اذان جو ہوشیار کر دے وہ اذان جو بیدار کر دے وہ مجاہد کی اذان ہے مجاہد کی اذان ہے یہ شیطان کا نسخہ امت مسلمہ کے لیے کہ اس امت کو لے جا کر خانقاہوں میں بند کر دو اس کی مسجدوں کو خانقاہیں بنا دو اس کی عبادت گاہوں کو خانقاہ بنا دو اس کے مدرسوں کو خانقاہ بنا دو اس کا مزاج خانقاہ ہی بنا دو اب اگر خانقاہیوں کے ساتھ جو ہوتا ہے ہوتا رہے خانقاہیوں کے ساتھ جو ہوتا ہے ہوتا رہے جو کرتے ہو کرتے رہو خانقاہیوں کے قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے ہوتی رہے خانقاہیوں کے رسول کی بے حرمتی ہوتی ہے ہوتی رہے خانقاہیوں کو کسی سے کوئی فکر نہیں ہے خانقاہیوں کے اوپر بم برساتے رہے خانقاہیوں کے امام کا گنبد اگر بم سے اڑا دیا جائے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی خانقاہیوں کو وہ امام وہ موسیٰ زمان 10 سال اٹھاتا رہا وہ خمینی کبیر اس ملت عراق کو 10 سال اٹھاتا رہا اٹھو یہ جلاد یہ صفاق یہ چنگیز یہ خونخوار اس کا تختہ الٹ دو لیکن انہوں نے ایک نہیں سنی موسیٰ زمان کی ایک بات پلے نہیں باندھی لیکن 20,000 کلومیٹر سے ایک سامری اٹھ کر آیا آزادی کا گسالہ لے کر آیا ڈیموکریسی کا گسالہ لے کر آیا جمہوریت کا گسالہ لے کر آیا انتخابات کا گسالہ لے کر آیا اس گسالے کے پیچھے پوری امت چل پڑی جو امت جس کا مزاج خانقاہ ہی بن جائے اس کو موسیٰ زمان پکارتا رہتا ہے وہ موسیٰ زمان کی بات نہیں سنتے لیکن جو گسالہ لے آئے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں مختصر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے چارہ کیا ہے اب چارہ کار کیا ہے چارہ صرف افسوس کرنا نہیں چارہ یعنی کہ اور ذکر و فکر بڑھا دیا جائے چارہ یعنی کہ ورد کے اوقات اور بڑھا دیے جائیں چارہ یہ نہیں ہے کہ خانقاہیں مزید بنا دی جائیں چارہ کار کیا ہے چارہ کار بھی وہی شاعر مشرق وہ شاعر اسلام وہ مصور پاکستان وہ آ کر بتا گیا امت مسلمہ کو بتا گیا کیا بتا گیا نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری خانقاہوں سے نکل رسم شبیری عطا کر یہ خانقاہیں تو نے بنا لی ہیں یہ خانقاہیں تجھے نہیں بتا سکتی بچا سکتی دین شبیری اپنا، دین خانقاہی تجھے نہیں بچا سکتا. نماز پڑھ نماز شبیری، آزان دے آزان شبیری، مسجد بنا مسجد شبیری، سجدہ کر سجدہ شبیری، حج کر حج شبیری، حج کر حج شبیری. وہ حج جو ایوان ستم کو لرزا دے، وہ ایوان ستم کو جو حج لرزا دے، لیکن وہ حج جو یزیدیت کے ستون اور مضبوط کرے، اپنا جامع احرام کھول دے کہ یہ خانقاہ ہے کعبہ نہیں، اور آگرہ کربلا کے اندر کہ جب کعبہ خانقاہ بن جائے تو کعبہ کو کعبہ بنانے کے لیے سجدہ شبیری کرا کر. نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. لیکن افسوس کہ مسجدیں تو خانقاہیں بن گئیں، مدرسے تو خانقاہیں بن گئے، امام بارگاہیں خانقاہیں بن گئیں، سب کچھ خانقاہ بن گیا. اس سب کا افسوس، کعبہ بھی خانقاہ بنا دیا گیا، اس کا بھی افسوس، سب کو خانقاہ بنا دیا گیا. لیکن سب سے بڑا افسوس کہ وہ آئین شبیری جو ان خانقاہوں سے امت کو نکال کر میدان میں لانے کے لیے تھا، اس کو بھی خانقاہی بنا دیا گیا. آزاداری فقط ذکر و فکر کا نام نہیں ہے، آزاداری آئین شبیر ہے، آئین شبیری ہے. آزاداری سے ایوان ظلم لرزتا ہے، اس آئین شبیری سے شیطان پریشان ہے کہ اس کی طرف نہ آنے پائی یہ امت، اس کی طرف نہ آنے پائی یہ امت. لیکن اس کے چیلوں کا کیا کہنا کہ اتنی نفاست کے ساتھ جہاں دوسری چیزوں کو خانقاہی بنا دیا، وہاں آزاداری کو بھی خانقاہی بنا دیا. آزاداری بھی ذریعہ بن گیا لوریاں سنانے کا. آزاداری تو لوریوں کا مرکز نہیں ہے، آزاداری بیداری کے مرکز ہے، بیداری کے اذانوں کا مرکز ہے، بیداری کے سجدوں کا مرکز ہے، بیداری کے نوحوں کا مرکز ہے، امت مسلمہ کو بیدار کرنے کا جلوس ہے. خانقاہی آزاداریاں ہوتی ہیں، ہنگو میں 35 لاشیں گر جاتی ہیں، پورے ملک میں خبر جا پہنچتی ہے، عاشور کا دن ہے، چند منٹ کے لیے احتجاج کے لیے تیار نہیں ہیں. کہتے ہیں ہماری آزاداری کا تقدس پائمال ہوتا ہے. یہ کون سی آزاداری ہے کہ شہیدوں کے لیے احتجاج سے اس کا تقدس پائمال ہوتا ہے؟ آزاداری تو ہے ہی شہیدوں کی راہ کو جاری رکھنے کا نام. اگر تو آزاداری کربلا کی ہے تو پھر تو شہیدوں سے اس کے اندر اور ولولہ پیدا ہوتا ہے. آزاداری میں تو شہید پلتے ہیں، آزاداری تو شہادت کے مقام تک انسان کو پہنچاتی ہے. یہ خانقاہی آزاداری ہے جس کا تقدس پائمال ہو جاتا ہے، لوریوں سے پائمال نہیں ہوتا، نغموں سے پائمال نہیں ہوتا. لیکن شہداء کا نام لینے سے پائمال ہوتا ہے. بنا دیا گیا اس کو، جرت ہے دشمن کی کہ آئین شبیری کی طرف بھی آئے اور اس کا ہدف بنائے اور رخ کرے. اگر او امت خفتہ نہ ہو، اگر غافل نہ ہو، اس کی مقدسات کی کوئی توہین کر سکتا ہے؟ اس کے رسول کو کوئی گستاخی کر سکتا ہے جس کے ماننے والے کروڑوں اربوں کی تعداد میں ہو، اربوں پیروکار جس رسول سے لوکے ہو، اس رسول کے پیروکاروں سے کوئی ڈرتا نہ ہو؟ کیوں نہ ڈرتا ہو جب اس رسول کے کروڑوں اور اربوں پیروکار خانقاہی بن جائیں؟ ان خانقاہی پیروکاروں سے کوئی نہیں ڈرتا. نہ سلمان رشدی ڈرا ہے، نہ ڈینش اخبار ڈرتا ہے، نہ ڈنمارک ڈرتا ہے، نہ اس کا پرائم منسٹر ڈرتا ہے، نہ اس کا سفیر ڈرتا ہے، نہ وہ معذرت کرتا ہے. کیوں؟ کس سے کرے؟ اور اسی امت کے اندر آ کر پاکستان میں سب کو پتا ہے کہ احتجاج ہو رہے ہیں، اس گستاخی و توہین پر احتجاج ہو رہے ہیں، اور اسی احتجاج میں ابھی وہ زخم مندمل بھی نہیں ہوا تھا، ابھی رسول کی توہین کا زخم امت کے دل سے مندمل بھی نہیں ہوا تھا کہ آل رسول کے گنبد کو اڑا دیا گیا. اتنے سے وقفے میں اور پھر منہ چڑھانے کے لیے دورہ بھی رکھ دیا پاکستان کا, آ بھی رہے تماشا دیکھنے کے لیے, منہ چڑھانے کے لیے. یہ سمت کا منہ چڑھانا ہے کہ امریت, یزیدیت, اسلام کے ساتھ, امت مسلمہ کے ساتھ جو مرضی ہے کرے, اس کے مقدسات کے ساتھ جو مرضی ہے کرے, اور پھر اس کا منہ چڑھانے اس کی طرف آ بھی جائے اور اسے کہے میرا استقبال بھی کرو, یہ اس کے گلے میں ہار بھی ڈالے. کس کے ہار ڈالے کہ تو نے بہت اچھی توہین کروائی, تو نے گنبد اڑا دیا. یہ طے ہے کہ عراق پر ان کا قبضہ ہے, لاکھوں کی فوج ان کے پاس ہے, عراق میں ایک مکھی بھی نہیں اڑ سکتی اگر یہ نہ چاہے تو. جب تک امریکہ نہ چاہے عراق میں کوئی مکھی بھی پر نہیں مار سکتی, یہ طے ہے. سنی کو شیعہ سے لڑانے کے لیے, شیعہ کو سنی سے لڑانے کے لیے کبھی شیعہ کے مقدسات کی حرمت بے حرمتی کریں گے, کبھی سنی کے مقدسات کی بے حرمتی کریں گے, تاکہ اس امت خانقاہی کو آپس میں لڑاتے رہیں. نہ, یہ شیعہ سنی جنگ نہیں ہے, جنگ گروہ بنا لیے, خود بنائے انہوں نے, کوئی افغانستان میں بنا لیے, کوئی عراق میں بنا لیے, اور جو کام خود کرتے ہیں ان کے نام تھوپ دیتے ہیں, جن کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے, جن کا کوئی وجود بھی نہیں ہے, جنہیں آج تک دکھا بھی نہیں سکے کسی کو, ان کے نام سونپ دیا کہ یہ فلاں نے کیا ہے. کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی لاکھوں کی فوج موجود ہو اور اس لاکھوں کی تعداد میں آ کر گنبد مقدس کو اڑا دیا جائے اور کروڑوں انسانوں کے مقدسات کی توہین کی جائے اور ان کے احساسات کو جریہ دار کیا جائے؟ یہ ممکن نہیں ہے. شاید آج یہ امت خفتہ ہو اور ذکر و فکر خانقاہی نے اسے سلا دیا ہو, لیکن زیادہ دیر یہ امت خفتہ نہیں رہے گی, زیادہ دیر خفتہ نہیں رہے گی. اس امت کے اندر آئین شبیری بھی موجود ہے, یہ ایک دن خانقاہوں سے نکل آئے گی اور خانقاہوں سے نکل کر مسئلہ کے حضرت شبیر اس نے اپنا لیا. پھر نہ تمہیں عراق میں چین ملے گا, نہ تمہیں پاکستان میں چین ملے گا, نہ کسی اور مقام پہ چین ملے گا. فقط منتظر رہو اس امت کی بیداری کے کہ جب خانقاہوں سے نکل کر آئین شبیر میں آنے والی ہے. یہ نکلے گی خانقاہوں سے, وہ دن دور نہیں. لیکن امت خفتہ کو دین خانقاہی سے نکال کر آئین شبیری میں لانے کے لیے کچھ افراد کی ضرورت ہے. کون سے افراد کی ضرورت ہے؟ مسلح افراد کی ضرورت نہیں, جنگجوؤں کی ضرورت نہیں. کس کی ضرورت ہے؟ دو مبلغوں کی ضرورت ہے جو آئین شبیری کی تبلیغ کرے آ کر. ایک بیردا پابند رسن بی بی کی ضرورت ہے, اور ایک بیمار کمر خمیدہ تازیانوں کے نشان سے, تازیانوں کے ضربوں سے سیاہ کمر, بیڑیاں ہاتھ میں, توک گردن میں, ایک مبلغ کی ضرورت ہے جو کوفہ بھی جائے. کون سا کوفہ؟ وہی جو خانقاہی دین میں ساکت بیٹھا ہوا تھا, خاموش بیٹھا ہوا تھا, اس کوفہ میں جائیں, اس کوفہ میں جا کر خانقاہیوں کو بتائیں کہ خانقاہیوں, دینداری ایسے نہیں ہوتی جیسے تم کر رہے ہو, دینداری ایسے نہیں ہوتی جیسے تم دکھا رہے ہو. وہ کوئی حالت خطبہ دینے کی نہیں تھی, خدا شاہد ہے خطبہ دینے کی حالت نہیں تھی. جس بی بی کے 72 کربلا میں شہید ہو چکے ہوں, 72 سر نو کے نیزہ پر اس کے آگے آگے حرکت کر رہے ہوں, اور وہ جو پیکر شر مہیا ہے, جو پیکر شر مہیا ہے اس کے سر پہ ردا بھی نہ ہو, اس کے ہاتھ رسیوں میں بندھے ہوئے ہوں, اور پھر وہ آئے کوفہ کے بازار میں اجنبیوں میں نامحرموں میں کھڑی ہو, لوگ تماشا دیکھنے آئے ہوں, ان تماشائیوں میں کھڑے ہو کر خطبے دے خطبے دے, اور ان کو پکار پکار کے کہے کہ اے امت, یہ جس کو باغی کہہ رہے ہو یہ باغی نہیں ہے, یہ حسین ہے, یہ شبیر ہے, یہ تمہاری رسول کا نواسا ہے. تعارف کروائے اپنی بھیا کا کہ یہ امن کے دنوں میں تمہارا ملجا ہے, یہ جنگ کے دنوں میں تمہاری پناہ گاہ ہے, یہ امت کا سہارا ہے, یہ اسلام کا قلعہ ہے جسے تم نے شہید کر دیا. اگر اس ظلم پر آسمان خون رونے لگے تعجب نہیں کرنا, اس مبلغ کی ضرورت ہے, اور اس مبلغ کی ضرورت ہے جو یزید کے دربار میں جا پہنچتا ہے. کیا گزرتی ہے اس مبلغ پر کہ جب بھی ساری زندگی روتا رہا, جب پوچھتے تھے مولا کیوں روتے ہو اتنے, تو فرماتے شام شام شام. کیا ہوا جگر سجاد کو, کیا ہوا جگر سجاد کو, بابا کو تو کربلا میں شہید کیا گیا, پیاسوں کو کربلا میں شہید کیا گیا, علی اکبر کو کربلا میں شہید کیا گیا, حضرت اصغر کو کربلا میں شہید کیا گیا, حضرت عباس کے بازو کربلا میں کٹے, خیموں کو کربلا میں جگایا جلایا گیا, لوٹ کربلا میں پڑی, لیکن جگر سجاد کو شام کھا گئی. شام میں کیا ہوا, شام میں کیا ہوا عزاداران, شام میں تو کچھ تو ہوا نا کہ ساری زندگی سجاد روتے رہے, جب شام کا نام آ جاتا تو روتے تھے. کیا ہوا شام کے اندر, یہی ہوا نا شام کے اندر کہ جب شام میں دربار سجا, جب شرابیوں کا مجمع لگا, جب ان اجنبیوں کا مجمع لگا, تو یزید نے حکم دیا, یزید نے حکم دیا کہ لے اسیروں کو, لایا گیا, لا کر پھر اس نے مقدسات کی توہین شروع کر دی. مقدسات کی توہین کیسے شروع کر دی, ایک چھڑی لے کر تشت میں رکھے ہوئے سر اقدس سے کھیلنے لگا, کبھی محاسن میں چھڑی ہلاتا, کبھی آنکھوں میں چھڑی مارتا, کبھی بالوں میں چھڑی مارتا, اور وہ سات شیر کہتا, لیکن جب وہ چھڑی دانتوں پہ آئی تو ادھر سے مبلغ اسلام بول پڑی, عید ذرا حیا کر, تو کہاں پہ کھیل رہا ہے, کس مقدس کی توہین کر رہا ہے, یہ بوسا گائے نبی ہے, یہ بوسا گائے نبی ہے جس کی تو توہین کر رہا ہے. یزید پوچھنے لگا کہ میں نے سنا تھا کہ حسین کی بہن زینب تھی, آیا کربلا میں ماری گئی ہے یا اسیر ہو کر شام آ گئی ہے. ایک ملعون نے کہا یزید اسیر ہو کر آ گئی ہے, تیرے دربار میں کھڑی ہے. لعین نے پوچھا کہاں ہے, یہی وہ منظر تھا جو جگر حضرت سجاد کو کہا گیا. ایک دفعہ اس لعین نے کہا وہ جو بڑھیا کی پیشانی پر, بڑھیا کے پشت پر ماتھا رکھ کر ننگے سر والی خاتون ہے, وہی حسین کی بہن ہے. یزید نے نگاہ اٹھائی, یزید نے نگاہ اٹھائی, سید سجاد ارے نگاہ جھکائے, کبھی یزید کو دیکھا, کبھی اپنی پھوپھی کو دیکھا.
لعنة الله على الظالمين فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 یا اللہ یا اللہ یا اللہ. پروردگار بحق محمد وعلی محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما, جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما, جو مریض ہیں علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما. پروردگار بحق محمد وعلی محمد, جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما, جو مقروض ہیں اپنے خزائن غیبیہ سے ان کے قرض ادا فرما, جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما, جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو شر و بلیہ سے محفوظ فرما. خدا وندہ عالم اسلام پر ظلم و ستم ہو رہا ہے, تمام مسلمین کو اس ظلم و ستم سے محفوظ فرما, ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما. امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، خداوندہ ملت فلسطین کی حمایت فرما، ملت عراق کی نصرت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی توہین کرنے والوں کو نیست و نابود فرما، گستاخان رسول اللہ کو اور ان شان رسول میں توہین کرنے والوں کو نیست و نابود فرما، خداوندہ بحق محمد و آل محمد علماء کرام مراجع اعظم کی حفاظت فرما، راہبر عظیم الشان کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، دشمنان انقلاب اسلامی کو نابود فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما، اس ملک کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، آزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی اپنے سایہ حفظ و امان میں محفوظ فرما، دشمنان آزا و آزاداری کو نیست و نابود فرما، خداوندہ بحق محمد و آل محمد اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سننے کی توفیق عطا فرما۔ ایک اعلان ہے کہ احتجاجی ریلی میں شرکت کے لیے کل بروز جمعہ گاڑی امامیہ مسجد واکینٹ 1:15 بجے پر روانہ ہوگی۔ احتجاجی ریلی G62 سے نکلے گی۔ تمام برادران و خواران سے گزارش ہے کہ بس اسٹال پر رابطہ فرمائیں۔ تمام مومنین مسلمین، یہ جو گستاخیاں پے در پے شروع ہو گئی ہیں، اپنے اپنے شہروں میں اپنے تئیں آواز اٹھائیں، جتنا ہو سکتا ہے جہاں تمام ہے ان میں شرکت کریں، اپنے شہروں میں بھی، گرد و نواح میں بھی بھرپور طریقے سے آواز اٹھائیں۔ چونکہ رسول اللہ کی شان میں توہین ہوئی، پھر اس کے بعد آل رسول تک نوبت پہنچی، اور یہ رکنے والا سلسلہ نہیں ہے اگر ان دشمنوں کے ہاتھ کاٹے نہ گئے تو۔ اور یہ موقع ہے، یہ فریضہ ہے، یہ عبادت ہے، انشاءاللہ ان میں بھرپور شرکت فرمائیں۔ تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بالخصوص شہداء کے لیے، خاص کر شہداء ثانیہ ہنگو کے لیے، وبالخاص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔